قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ ہمارے مطالعے میں اس وقت، یعنی پچھلے پروگرام سے، سورہ یوسف جو ایک قرآن پاک کی عظیم سورت مبارکہ ہے، یہ سورت ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ یوسف یا مکی جو سورتیں ہیں، سورہ یوسف بھی مکی ہے، ان مکی سورتوں میں احکام کی آیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سورتوں کے اندر توحید کو بیان فرمایا، رسالت کو بیان فرمایا، کفار کی سرکشی کو بیان فرمایا، پچھلی امتوں کے واقعات کو بیان کیا، اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بھی بیان کیا۔ اس صورت میں حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری شریعت میں موجود ہیں، لیکن ان کا وجود پچھلی شریعتوں میں بھی تھا۔ جیسا کہ پچھلا جو پروگرام تھا ہمارا، وہاں آزاد انسان کی خرید و فروخت کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج بھی ہم ایک ایسی بات کا تذکرہ کریں گے کہ جس بات کا ذکر جو ہے حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کے دربار کے ایک شخص نے کیا۔ کہنے کو تو وہ تین لفظ ہیں، انا بہ زعیم، لیکن فقہ اسلامی میں ایک پورا چیپٹر ہے جس کی طرف یہ الفاظ اشارہ کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ وہ صورتیں جو مکی ہیں، اگرچہ کہ ان میں آیات احکام کم ہیں، جس طرح ہم نے سورہ نساء میں پڑھا، جیسا سورہ بقرہ میں پڑھا، سورہ آل عمران میں تواتر کے ساتھ، یعنی تسلسل کے ساتھ آیات احکام آتی رہیں، مکی جو صورتیں ہیں ان میں اس انداز کی آیات احکام تو نہیں ہیں، لیکن جو پچھلے امت کے واقعات قرآن پاک نے بیان کیے ہیں ان میں بھی چیدہ چیدہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوعات کی طرف۔ آج ہم کن موضوعات پر سب سے پہلے پروگرام کے سٹارٹ میں گفتگو کریں گے، ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ جی،
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔
موضوع کو سمجھانے کے لیے، تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے آیت نمبر 80 تک کا خلاصہ، اس پر پہلے ہم گفتگو کریں گے۔ جی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے مصر کیوں پہنچے، اس کا تذکرہ ہوگا۔ کون سی تدبیر اختیار کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو روکا؟ جی، انا بہ زعیم، اس حصے سے کون سا فقہی موضوع ثابت ہو رہا ہے؟ جی، جو ہم ایگریمنٹس کرتے ہیں، کاروباری ایگریمنٹس، اس میں جو مختلف قسم کی گارنٹیاں لیتے ہیں، توثیق، گارنٹی کا معنی ہوتا ہے توثیق، تو معاہدوں میں امور توثیق کی اہمیت۔ جی، کفالت سے متعلق عمومی شرعی احکام، یہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا بنیادی طور پر موضوع ہے۔ اور اس سے پہلے جو کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ ایک سیاق کے طور پر اور ایک تمہید کے طور پر اور ایک پس منظر کے طور پر ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے مطالعے میں ہے سورہ یوسف۔ پچھلے پروگرام میں تھوڑا سا خلاصہ کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد پھر آپ ایک قافلے والوں نے آپ کو نکالا، اور اس کے بعد آپ مصر پہنچے، عزیز مصر یعنی مصر کے وزیر اعظم نے آپ کو خریدا، اور کس بھاؤ خریدا، کیا بولی لگتی رہی، یہ سب کچھ پچھلے پروگرام میں بیان ہوا۔ اس کے بعد قرآن پاک نے زلیخا کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے، اور وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کے واقعے کو، ان کے مکر کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے مالک کریم، اب مجھے جیل جانا چاہیے، میں اس ماحول میں کس طرح رہ پاؤں گا؟ یعنی پاکیزگی کو برقرار رکھنا، بہت سارے فتنوں سے بچنا، لہذا آپ جیل چلے جاتے ہیں۔ یہ خواتین بھی یہی چاہ رہی تھیں کہ آپ کسی بہانے جیل جائیں تو ہم یہ شور مچا سکیں کہ برائی ان کی طرف سے تھی، پہل ان کی طرف سے تھی، اور ہمیں اپنی صفائی کا موقع مل جائے۔ آپ جیل چلے جاتے ہیں اور جیل میں اب تک بات ہوئی عزیز مصر کی، یعنی مصر کے وزیر اعظم کی، لیکن ایک مصر کا بادشاہ بھی تھا۔ اس بادشاہ کے دو جو خدام ہیں، ایک ساقی تھا اس کو شراب پلانے والا، اور ایک جو خادم تھا وہ اس کا کچن سنبھالتا تھا، دو افراد بھی قید تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ تقریباً 7 سال تک آپ اس جیل میں قید رہے، اور جب باہر نکلے تو قیدیوں کے لیے دعا بھی کی اور کہا کہ یہ زندوں کا قبرستان ہے، نیک لوگوں کے لیے صبر کی جگہ ہے، مزید بھی کلمات ارشاد فرمائے۔ تو ایک دن بادشاہ کے جو یہ جو خدام جیل میں محبوس ہوتے ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں، دو الگ الگ خواب دیکھتے ہیں، ایک دیکھتا ہے کہ میں جام مطلب انگور ڈال کے جو ہے نا وہ کچھ پلا رہا ہوں بادشاہ کو۔ آپ نے رہائی کی دعا کی کہ تجھے جو ہے وہ رہائی ملے گی، دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں پڑی ہیں اور پرندے چونچ مار مار کے کھا رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے پھانسی کی سزا ہوگی۔ دونوں سر پٹائے اور کہنے لگے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو میں نے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ بالآخر ایک کو پھانسی ہوئی، دوسرے کو آزادی ملی۔ بادشاہ جب آزادی ملی تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تو بادشاہ کے پاس جا کر میری بے گناہی کا تذکرہ کرنا، یعنی آپ پر عورتوں نے الزام لگانے کی کوشش کی تھی، آپ بے گناہ تھے۔ اور بالآخر آپ جیل پہنچے، 7 سال ہو گئے، وہ شخص بھی جا کر بھول گیا، دنیا میں جا کے مصروف ہو گیا۔ اس کے بعد مصر کا بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے، وہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ 7 فربا گائیں ہیں، موٹی موٹی گائیں ہیں، دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 ہاری بالیاں اور دوسری 7 سوکھی بالیاں وہ خواب میں دیکھتا ہے۔ ملک بھر سے نجومی اور کاہن بلائے جاتے ہیں اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے، سارے کے سارے عاجز آ جاتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ پھر جا کر بادشاہ کے اس خادم کو یاد آتا ہے کہ جیل میں میری کسی سے ملاقات ہوئی تھی، میری رہائی کا مجدہ انہوں نے سنایا تھا اور انہوں نے تعبیر بتائی تھی میں دوبارہ بحال ہو جاؤں گا۔ چنانچہ وہ بادشاہ سے ذکر کرتا ہے کہ اس طرح جیل میں ایک آدمی ہے، آپ کہیں تو میں اس سے تعبیر پوچھ کر آؤں۔ وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر بادشاہ کا خواب بیان کرتا ہے۔ آپ خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں کہ 7 سال تک خوب خوشحالی ہوگی اور خوشحالی کے بعد پھر 7 سال تک قحط سالی ہوگی، اور اس قحط سالی سے کس طرح بچنا ہے اس کا طریقہ بھی بیان فرمایا۔ خواب جا کر بادشاہ کو سنایا گیا، بادشاہ کو قدر اطمینان حاصل ہوا کہ واقعی میرے خواب کی یہی کچھ تعبیر ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ جس نے خواب بیان کیا ہے میں خود اس سے خواب کی یہ تعبیر سننا چاہتا ہوں۔ وہ خادم دوبارہ آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ بادشاہ کے پاس آپ خود چلیں۔ قال الملک اتونی بھی فلما جاءہ الرسول قال ارجع۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوٹ جاؤ، الی ربک، عربی میں لفظ رب جو ہے یہ مالک کے لیے بھی آتا ہے، آقا کے لیے بھی آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، تو ایک لفظ ہے لیکن ایک سے زیادہ جگہوں پہ اس کا استعمال ہے. بعض لوگ کچھ الفاظوں کو دیکھ کر بڑے شرک کے فتوے دیتے ہیں کہ داتا بول دیا تو شرک ہو گیا، فلاں بول دیا تو شرک ہو گیا. رب کتنا معروف جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، یعنی اپنے مالک کی طرف لوٹ جاؤ، اور اس سے کہو وہ جو عورتوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا انگلی کاٹنے والی عورتوں نے، پہلے ان کا معاملہ حل ہوگا، وہ اپنی غلطی تسلیم کریں، میری برات ثابت ہو، پھر میں باہر آؤں گا. بادشاہ عورتوں کو بلواتا ہے، معاملہ کلیئر ہوتا ہے، وہ اعتراف کرتی ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس موقع پر بھی آپ نے عاجزی کے کلمات ارشاد فرمائے. آپ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں پاتا. یعنی نفس تو انسان کو دبانا پڑتا ہے، نفس کو تو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے. الا ما رحم ربی، اصل تو یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے محفوظ رکھا، میری عفت، میری پاکیزگی، میرے دامن کی صفائی اللہ کی رحمت سے ہے. اس موقع پر بھی آپ عاجزی کے کلمات ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے بعد بادشاہ کے پاس آتے ہیں. آپ کو تو خواب کا تھوڑا سا حصہ بتایا گیا تھا لیکن آپ پورا خواب بیان کر دیتے ہیں، تم نے خواب یہ دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے. بادشاہ بڑا حیران کہ میں نے تو خواب ہی بیان نہیں کیا، یہ کیسی ہستی ہیں کہ انہوں نے تو مجھے پورا خواب بھی بیان کر دیا میرے سامنے اور پھر تعبیر بھی بیان کر رہے ہیں. بادشاہ نے اس تعبیر پر آپ سے مکمل اور جامع انداز کی گفتگو کی کہ جو قحط پڑنے والا ہے اس سے بچت کس طرح کی جائے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو لوگوں پر خمس مقرر کر دو کہ جو لوگ کھیتیاں اگائیں گے وہ سرکاری خزانے میں اور بیت المال میں بھی جمع کروائیں گے، لہٰذا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ایک الگ ہوتا رہے گا. دوسرا یہ کہ لوگوں سے اناج، جو زائد اناج ہے وہ خریدنا شروع کر دو، اور لوگوں سے یہ کہو کہ ضرورت کے مقدار میں اناج استعمال کریں اور اس کے علاوہ بالیوں میں ہی رہنے دیں. اور حکومت نے بھی اناج کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. ایک تدبیر آپ کی تھی، 7 سال تک اناج ذخیرہ ہوتا رہا اور پھر 7 سال کے بعد قحط پڑنا شروع ہو گیا. حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام اس بادشاہ سے فرماتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہ یہ بادشاہت کے جو خزانے ہیں اب میرے حوالے کر دو. انی حفیظ علیم، کہ بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں، معیشت کو سنبھالنے کا علم ہے مجھے. یعنی معیشت کے، بادشاہی کے دو، یعنی حکمرانی کے دو عظیم اصول یہاں پر بیان ہوئے، ایک دیانت اور دوسرا تدبر، کہ معیشت کا علم ہی نہ ہو. اور جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے قحط میں پڑی ہوئی معیشت کو سنبھالا، وہ یقیناً آپ کا معجزہ تھا. آپ یعنی لوگوں کے پاس اناج ختم ہونا شروع ہو گیا، لوگوں نے اناج ذخیرہ کیا تھا، اور پہلا سال جب آیا تو وہ ذخیرہ ختم ہو گیا، بازار خالی ہو گئے. لوگ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ بادشاہ نے اپنے نائب بنا دیے تھے، آپ کے پاس آتے اور درہم و دینار کے بدلے اناج خریدتے. اگلا سال آیا تو درہم و دینار ختم ہو گئے. اس کے بعد لوگوں نے اپنے خزانے خالی کیے، جو زیورات اور جواہر ان کے پاس تھے ان کے بدلے اناج خریدا پورا سال. تیسرے سال وہ بھی ختم ہو گیا، تو تیسرا سال جب شروع ہوا تو جو مال مویشی تھے وہ مال مویشی دے دے کے لوگ اناج خریدتے رہے پورا سال. اس پورے سال میں یہ مال مویشی ختم ہو گئے. جب چوتھا سال آیا لوگوں نے اپنے غلام، اپنی باندیاں بیچ دیں، وہ بھی ختم ہو گئیں. جب پانچواں سال آیا، پانچواں سال قحط کو اناج نہیں ہو رہا، اناج کا نام و نشان نہیں ہے، لہذا لوگوں نے اپنی اراضیاں بیچنا شروع کر دیں، اراضیاں بیچنا شروع کر دیں۔ یہاں تو پورا انتظام کر لیا گیا تھا، ذخیرہ موجود تھا، تدبیر موجود تھی بچاؤ کے لیے، اور لوگوں کو بھوک سے بچانے کا سامان موجود تھا، کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ چنانچہ پانچویں سال میں لوگوں نے اپنی ساری زمینیں بیچنا شروع کر دی، ساری کی ساری زمینیں اب ریاست کی ہو گئیں، حکومت کی ہو گئیں۔ جب چھٹا سال آیا تو کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی، مال مویشی بھی بک گئے، رقم بھی نہیں رہی، یعنی درہم و دینار بھی نہیں رہے، زیورات بھی نہیں رہے، زمین بھی نہیں رہی، اور اب لوگوں نے فیصلہ کیا اپنی اولادیں بیچی جائیں۔ لوگوں نے اپنی اولادیں بیچ بیچ کے اناج خریدا۔ چھٹا سال پورا ہو گیا، ساتواں سال آ گیا۔ ساتویں سال میں یہ سارے کے سارے لوگ، آزادی بعد میں آتی ہے اور حیات پہلے ہے، زندگی کی قیمت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، یہ لوگ ساتویں سال میں خود بک گئے، اپنا سودا کرتے کہ ہم غلام ہیں، اپنا سودا کرتے کہ ہمیں خرید لو، ہم تمہارے نوکر ہیں، ہمیں کھانا دے دو صرف۔ چنانچہ ساتویں سال میں اس سارے کے سارے لوگ، مرد عورت، بک گئے، اور اس کے بدلے انہیں کھانا دیا گیا۔ اور پھر جب ساتواں سال پورا ہوا تو پھر کھیتی نے سبزہ اگانا شروع کیا، پھر باہریں لوٹنا شروع ہوئیں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے لوگوں کے سارے مال و اسباب واپس لوٹا دیے، ان کی جاگیریں، ان کے زیورات، ان کے درہم و دینار، ان کی اولادیں، ان کے مویشی، اور خود انہیں بھی غلامی سے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو وزیر اعظم تھا اس کا بھی انتقال ہوا، زلیخا اس کی بیوی تھی، وہ بیوہ ہوئی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی حضرت زلیخا سے ہوتی ہے۔ آپ توبہ بھی کرتی ہیں اور آپ کی غلامی میں آ جاتی ہیں۔ تو بعض علماء نے لکھا کہ وہ تحال کنوانی تھیں، اولاد بھی پیدا ہوتی ہے، اور بڑی حکمتیں اس میں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ لوگ آپ کو تانا دے سکتے تھے، آپ آج اتنے بڑے مرتبے پر ہیں، آپ وہی ہیں نا جن کو اسی مصر کے بازار میں بیچا گیا تھا غلام بنا کر۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیریں ہیں۔ اس پورے سورہ یوسف کے اندر زندگی کے جو اتار چڑھاؤ ہیں، زندگی کے اتار چڑھاؤ میں جو بندے کے تخیلات ہیں، بندہ کبھی عجز کا شکار ہوتا ہے، کبھی تفاخر کا شکار ہوتا ہے، کبھی بڑائی کا شکار ہوتا ہے، کبھی محتاجی کا شکار ہوتا ہے، کبھی مطلب لوگوں کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں، ذلت کا شکار ہوتا ہے، مختلف رنگ اس صورت مبارکہ میں ہمیں زندگی کے نظر آتے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے جو مختلف رنگ ہیں، انسان کسی نہ کسی موڑ پر ان رنگوں میں سے کسی ایک رنگ سے گزرتا ہے، ان راستوں میں سے کسی ایک راستے سے گزرتا ہے۔ یہ صورت ان راستوں کی تفصیل بیان کر رہی ہے، یہ انجام کے بارے میں جھنجھوڑ رہی ہے، انجام یاد دلا رہی ہے کہ آج خوشحالی میں ہو، کل یہ نہ ہو رسوائی میں ہو، آج چاروں طرف سکون ہے، کل یہ نہ ہو کہ قید میں ہو۔ انسان کی ایک غلطی اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، کوئی ٹریفک میں جا رہا ہو، گاڑی سے ٹکر ہو بندے کی، بندہ ایکسپائر ہو جائے، کیا ہوگا؟ بندہ جیل میں ہوگا۔ سامنے والی پارٹی کوئی بہت بڑی بڑا لیڈر ہو، بہت بڑا آدمی ہو، پیسے والا، وہ تو پیسے سے بھی رام نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ اسی کو قسمت کا لکھا کہتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کی تدبیر پر انسان کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے پناہ مانگنا چاہیے۔ یہ تو تھا ایک قحط کا پس منظر، کس طرح قحط پڑا۔ ابھی اسی قحط، چلو قحط تو دور ہو گیا، لیکن ابھی ایک پورا واقعہ باقی ہے۔ اس قحط کے عالم میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو تو 40 برس ہو چکے تھے کنویں سے نکالے جانے کے بعد۔ آپ کے والد ماجد اپنے گھر میں تھے، مصر ایک الگ ملک تھا، کنعان ایک الگ علاقہ تھا، مصر میں نہیں آتا تھا۔ آپ کے والد ماجد اپنے علاقے میں تھے، آپ کے جو بھائی تھے، پچھلی دفعہ تفصیل سے تذکرہ ہوا، 10 بھائی آپ کے سوتیلے تھے، ایک بھائی آپ کے سگے بھائی تھے، ان کا نام تھا حضرت بنیامین، اور وہ حضرت یعقوب علیہ نبینا و علیہ السلام کے مخلص تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یوں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں. تو جب قحط واقع ہوا تو صرف مصر میں قحط واقع نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ قحط قدان تک اور کئی قریب قریب کے ملکوں تک پھیل چکا تھا. اب لوگوں کو پتا چلا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے اس کے پاس اناج کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں. اس بادشاہ کے پاس اگر جائیں کچھ مال و اسباب لے کر تو وہ ایک ایک اونٹ اناج کا بھر کے دے دیتا ہے. چنانچہ 10 کے 10 بھائی اناج لینے کے لیے مصر آتے ہیں. حضرت بنیامین علیہ السلام وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس رک جاتے ہیں. جب یہ آتے ہیں دربار مصر میں پہنچتے ہیں، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام انہیں پہچان لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں جا اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فعرفہم آپ نے تو پہچان لیا، وہم لہو منکرون 40 سال کا وقت گزر چکا تھا، ان کے گمان میں نہیں تھا کہ جسے ہم کنویں میں پھینک کر آئے تھے وہ آج مصر کا بادشاہ ہوگا. بھائیوں نے تو پہچانا ہی نہیں، وہ تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا ان کے کہ یہ اس وقت بادشاہ ہوں گے. اور ایک ایک اونٹ سب کے لیے تیار کر دیا گیا. تو آپ نے پوچھا ان سے کہ تم کتنے بھائی ہو، کہنے لگے ہم 11 بھائی ہیں. کہا 11واں کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو ہمارے والد کے پاس ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، اگلی مرتبہ اگر تم دوبارہ آئے اناج مانگنے کے لیے، اناج تو خیر بیچا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ مال لے کر دیا جاتا ہے، اگلی مرتبہ آپ کو نہیں ملے گا، اپنے بھائی کو لانا پڑے گا. تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اپنے والد کو منائیں گے، کیونکہ انہیں یہ بھائی اب بڑا پیارا ہے، ہمارا ایک بھائی تو پہلے بچھڑ چکا ہے، وہ اس بھائی کو دور نہیں ہونے دیتے. بالآخر جب وہ واپس جانے لگے تو جو جو چیزیں اور سامان لے کر وہ آئے تھے اناج خریدنے کے لیے، آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ ان سے آنکھیں چرا کے، ان سے چھپا کے وہ سب چیزیں ان کے اناج میں چھپا دو تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. جس مال کے بدلے انہوں نے اناج خریدا وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے اناج میں چھپا دی گئیں. یہ احسان کی ایک صورت تھی. قحط پڑا ہوا ہے، یہ لوگ آزمائش میں ہیں، یہ مال جو یہاں چھوڑ کر جائیں گے اچھا ہے، جب گھر جا کے پتہ چلے گا تو کسی اور کام میں لے آئیں گے، کسی اور مصرف میں لے آئیں گے، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. تھے تو آپ کے بھائی، ٹھیک ہے والدہ ایک نہیں تھی لیکن والد تو ایک تھے. اور اس یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جب احسان کیا جائے تو ان کے ساتھ احسان اس انداز میں کرنا ہے کہ عزت نفس کا خیال رکھا جائے. تو آپ نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ اگر یہ چیزیں واپس لوٹاؤں گا تو یہ لوگ مروت کی وجہ سے ہو سکتا ہے واپس کر دیں، تو یہ چھپا کر واپس کر دیا گیا. چنانچہ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا القيل فارسل معنا خانا نقتل وانا له لحافظون، ہمیں پورا پورا مال دیا گیا ہے، اب اگلی دفعہ آپ ہمارے بھائی کو بھیجئے اور ان کے ساتھ ہم لوگ جائیں گے. اور جب انہوں نے مال و اسباب کھولا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم، تو دیکھا کہ جس چیز کے بدلے انہوں نے سودا کیا تھا وہ بھی اس کے اندر ہے. اللہ اکبر، اور زیادہ اعتماد بڑھا ان کا. اور اس کے بعد بمشکل راضی کیا اپنے والد ماجد کو کہ آپ انہیں بھیج دیں، ہم یقین دلاتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. قال لن ارسلہ، میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، معکم حتی تؤتونی موثقاً، یہاں تک کہ تم مجھے کامل یقین نہ دلاؤ، من اللہ لتأتننی، کہ تم ضرور لے کر آؤ گے، بھی الا ان یحاط بکم سوا سوائے اس کے کہ کوئی ناگہانی چیز واقع ہو جائے. وہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم ضرور انہیں واپس لے کر آئیں گے. حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قال یا بنیا اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد تم 11 جا رہے ہو. مصر کے بہت سارے دروازے ہیں ایک دروازے سے 11 کے 11 داخل نہ ہونا. گئے تو یہ پہلے بھی تھے لیکن پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھائی ہیں. اب تو پتہ ہے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بھائی ہیں. جب لوگوں کی نگاہ ایک ساتھ تم پر پڑے گی یہ نہ ہو نظر لگ جائے. سارے کڑیل جوان ہیں سارے خوبصورت ہیں اور ایک باپ کے بیٹے ہیں دھچکا لگتا ہے. تو یہ ایک ترغیب ہے. بعض مواقع پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھپائی جاتی ہیں. مال و اسباب بھی بعض مواقع پر چھپانے کی اس کی اہمیت ہے. نظر کا لگنا حق ہے یہ آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے. آپ فرماتے ہیں وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اور بے شک تمہیں اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا. اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو آنا ہی ہے. لیکن بات یہ ہے عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور ہم اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. ہم اہل توکل ہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن ضمنی طور پر بات یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کی بھی اہمیت ہے. چنانچہ وہ جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت بنیامین بھی ساتھ ہوتے ہیں. کھانے کا وقت آتا ہے اور جب کھانے کا وقت آتا ہے تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام دو دو کر کے ان کو دسترخوان پہ بٹھا دیتے ہیں. 11 تھے یہ دو دو کی جوڑی جب بنی تو 10 بیٹھ گئے ایک رہ گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی یوسف ہوتا تو آج میں ان کے ساتھ بیٹھتا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں. کہنے لگے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی احسان کرنے والا نہیں لیکن میرے بھائی تو بن سکتے ہو لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا کون بنے گا ان کا چہیتا کون بنے گا. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اپنے اس بھائی کو اعتماد میں لیتے ہوئے بتا دیتے ہیں کہ میں یوسف ہوں اور ان پر بے خودی طاری ہوتی ہے کوئی یقین نہیں آتا. بالآخر اعتماد کرنا پڑتا ہے. کہنے لگے کہ میں اب آپ کو نہیں چھوڑوں گا. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں والد ماجد کو بہت تکلیف ہوگی تمہیں کسی اور طریقے سے روکنا ہوگا. اب ناظرین کرام وہ حصہ آ رہا ہے کہ جو حصہ ہمارے جو فقہ احکام ہیں اس کا اصل موضوع ہے. کسی اور طریقے سے روکنا ہوگا. چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ یہ پایا تھا کہ ایک اور بھائی آئے گا تو ایک اور اونٹ مل جائے گا. کچھ یہ مال و ثواب لے کر آئے تھے جس کے بدلے انہوں نے اناج خریدا. اور اب 11 کے 11 اونٹ تیار کیے گئے. بادشاہ کا ایک پیالہ تھا اور بادشاہ کا جو پیالہ تھا ایک خادم نے وہ پیالہ حضرت بنیامین کے جو اونٹ تھا جو اس میں اناج تھا اس میں چھپا دیا. ناظرین کرام آیت نمبر 70 سے لے کر آیت نمبر 71 تک ہم یہ دو جو آیات ہیں پہلے کی تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی
قرآن رہنما ہے جنت کا راستہ ہے فلما جہزہم بجہازہم جعل السقاية فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتها العیر أيتها العير إنكم لسارقون.
ترجمہ کنز الایمان.
پھر جب ان کا سامان مہیا کر دیا پیالہ اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا پھر ایک منادی نے ندا کی اے قافلے والو بے شک تم چور ہو.
قالوا وأقبلوا عليهم تعقدون
ترجمہ کنز الایمان
بولے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے تم کیا نہیں پاتے
چنانچہ پیالہ تو ان کے ناج میں رکھ دیا گیا تھا اور خادم ایک آتا ہے وہ آ کے پکارتا ہے تم چور ہو کیونکہ وہ پورے واقعے سے بے خبر تھا کوئی خلاف واقع بات اس کے گمان میں نہیں تھی حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائی بنیامین آپ دونوں کے درمیان یہ معاملہ تھا تیسرے بندے کو نہیں پتا تھا قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون کہنے لگے تم لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہو اللہ اکبر آئیے سنتے ہیں آیت نمبر 72
قرآن رہنما ہے جنت کا راستہ ہے قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم
ترجمہ کنز الایمان
بولے بادشاہ کا پیمانہ نہیں ملتا اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہے اور میں اس کا ضامن ہوں
ولمن جاء به حمل بعير ایک اناج سے لدا ہوا اونٹ اس کو ملے گا جو یہ پیمانہ لائے گا منادی یہ ندا کر رہا ہے اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کو کمپلیٹ کروں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اس بھائی کو روک لیتے ہیں اور پھر یہ جاتے ہیں حضرت ایک دفعہ دوبارہ اناج خریدنے آتے ہیں پھر وہ بھائی پہچان لیتے ہیں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کچھ اس انداز کا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی پہچان لیتے ہیں اور پھر کچھ سالوں کے بعد یہ یعنی یہ بھائی دوبارہ جاتے ہیں فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کرتا لے کر اور وہی بھائی کرتا لے کر جاتا ہے جو آپ کا کرتا اس وقت لے کر گیا تھا یہودا اس کا نام تھا کہ جب آپ کو کنویں میں ڈالا تھا کہ میں لے کر جاؤں گا حضرت یعقوب علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ اس کا تو منظر ہی کچھ اور ہے کیونکہ آپ کو اللہ تعالی نے بادشاہت عطا کی تھی جس انداز میں آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر آپ کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کو ملک شام لے جا کے جہاں آج فلسطین ہے یہاں دفنایا جاتا ہے اب یہ لوگ کہنے لگے کہ یعنی خادم نے کہا کہ ہم تو بادشاہ کا برتن ڈھونڈ رہے ہیں اور جو برتن کو لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ اناج سمیت ملے گا وانا بہ زعیم بھئی یہ جو اونٹ دینا ہے یہ تو بادشاہ کا کام ہے انعام تو بادشاہ نے دینا ہے لیکن یہ خادم کہتا ہے اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں ضامن ہوں میں ضامن ہوں پیالہ دے دو مجھے میں ایک اونٹ اضافہ دوں گا تو یہ جو ضمانتی کا تصور ہے یہ تصور یہ آیت مبارکہ بیان کر رہی ہے بہت سارے کاروباری معاہدے ہوتے ہیں ان کاروباری معاہدوں کے اندر ضمانتی مانگا جاتا ہے فقہ اسلامی میں اسے کفالت کہتے ہیں بارہ شریعت کے 12 حصے کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے کفالت کا اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے جو آیتوں جو واحد آیت مبارکہ اس باب کی دلیل اور ماخذ ہونے پر لکھی ہے وہ یہی آیت مبارکہ لکھی ہے وانا بہ زعیم کہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں تصور کفالت بیان ہوا ہے کہ کوئی ضامن مقرر کیا جائے کہ اگر یہ مال نہیں دے گا تو میں دوں گا میں ضامن ہوں تو جب وہ ساری خرید و فروخت جب ادھار میں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ پہ کیسے ٹرسٹ کریں دو ضمانتی لے کر آؤ تو اب ایک جو حق ہے کسی شخص پر تھا جس نے مال خریدا اس پر حق تھا لیکن ضمانت لینے کے بعد یہ حق ٹرانسفر ہو گیا اس پر بھی رہا لیکن اب یہ حق دوسروں پر بھی چلا گیا جو صاحب مال ہے وہ دونوں سے تقاضا کر سکتا ہے اس سے بھی تقاضا کر سکتا ہے اور اس سے بھی کر سکتا ہے اور اگر یہ بھاگ گیا نہیں آیا نہیں دے سکا تو جس نے ضمانت لی شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر یہ مال دینا لازمی ہو جائے گا اس کا ایک دوسرا نام ہے حوالہ حوالے اور کفالے میں زیادہ فرق نہیں ہے صرف ایک چیز کا موٹا سا فرق ہے اور چھوٹے چھوٹے فرق بھی ہیں وہ فرق یہ ہے کہ کفالت کے اندر صاحب مال دونوں پر رجوع کر سکتا ہے لیکن حوالے کے اندر جو اصل ہے جس نے مال خریدا تھا وہ فارغ ہو گیا اب دوسرے پر رجوع ہوگا دوسرا یہ اگر نہیں دے گا دوسرے کو دینا ہی دینا پڑے گا. سدوشری لکھتے ہیں کہ توریت شریف میں ہے کہ کفالت کی ابتدا ملامت ہے، یعنی کسی کا ضامن بننا آسان کام نہیں ہے، سوچ سمجھ کے بننا چاہیے، ابتدا ملامت ہے. ہر دوسرے دن پہنچ جائے گا، تم نے ضمانت لی تھی وہ دے نہیں رہا، تو ابتدا میں یہ حالات ہوں گے. اوسط ندامت ہے، بندہ بولے گا کیا کر لیا میں نے، کہاں پڑ گیا میں. اور آخر جو ہے وہ غرامت ہے، اگر وہ بھاگ گیا بہرحال مال دینا ہی پڑے گا. تو قسطوں کا کاروبار ہو، دیگر ادھار کاروبار ہو، بینکنگ سیکٹر ہو، یہ جو گارنٹر کا تصور ہے یہ تصور نیا نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا اور قرآن نے اس تصور کو بیان کیا ہے. فقہ اسلامی میں یہ مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے جاتے رہے. ایک حدیث پاک ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کفیل ضامن ہے، الزعیم جو زعیم ہوتا ہے وہ ضامن ہے، یعنی اس کو جب اس نے ذمہ اٹھا لیا تو اب ادا کرنا پڑے گا. اور ایک اسی طریقے سے حدیث پاک ہے کہ ایک معاملے میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کی تھی. یعنی کفالت کے دو معنی مشہور ہیں، ایک کفالت ہوتی ہے کسی کی پرورش کرنا، یہ وہ کفالت نہیں ہے یہاں پر، اس کا معنی ہے کسی کا ضامن بننا، گارنٹر بننا. تو جو معاہدے ہیں ان معاہدوں کے اندر ویسے تو شرط رکھنا منع ہے، لیکن کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں جس کا عقد تقاضا کرتا ہے. مثال کے طور پر کوئی ادھار مال خریدتا ہے تو آپ کہیں کہ کتنے دن میں واپس کرو گے، 6 مہینے میں کروں گا. کہا ٹھیک ہے 6 مہینے میں کرنا پڑے گا، یہ بھی ایک شرط ہوئی. اسی طریقے سے کوئی نقد مال خریدتا ہے تو بیچنے والا مال ہی نہ دے، پیسے دو پہلے پھر دوں گا، یہ اس کا حق ہے، یہ شرط عقد کے موافق ہے، عقد کے تقاضے کے مطابق ہے. اسی طریقے سے اگر مال بیچنے والا شرط لگاتا ہے گارنٹر کی، یہ شرط بھی عقد کے تقاضے کے مطابق ہے، اسے عقد مطلب کہ اسے طریقہ توثیق کہتے ہیں. تین چیزیں ایسی ہیں جو گارنٹی کے طور پر اپنائی جاتی ہیں، حوالے کا طریقہ، کفالت کا طریقہ، اور ایک اور چیز ہے اس کا نام ہے رہن، کہ بھئی میں اپنا مال ادھار میں کیوں بیچوں تمہیں، میرے پاس کوئی قیمتی چیز رکھو تاکہ تم اگر پیسے نہ دے پاؤ تو میں تمہاری چیز بیچ کر اپنے پیسے لے سکوں. جو پلیج سسٹم ہے، جو رہن کا جو نظام ہے، یہ بھی اسی تصور کا حصہ ہے. تو انا بہ زعیم تین الفاظ ہیں لیکن اس کے پیچھے پورا ایک جہان آباد ہے. تو ہمارا یہ پروگرام بطور خاص فقہی احکامات کو لے کر ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں ایک تصور اور ایک کانسیپٹ کا ذکر ہوا، اور یہ تصور اور کانسیپٹ یعنی قرآن کا ایک اصول ہے کہ جو پچھلی امتوں کے معاملات ہوں جن کا ذکر قرآن کرے اور وہ ہماری شریعت میں منسوخ کے طور پر انہیں رد نہ کیا گیا ہو تو وہ تصورات کو اپنایا جائے گا. احکام کے معاملے میں ان کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، ان کو اپنایا جاتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کے احکام بیان کیے ہیں اور اس کی اہمیت بیان کی ہے. تو لہٰذا یہ جو تصور ہے گارنٹی لینے کا تصور، اب اس کے اندر بہت ساری جو ہے نا وہ عجیب و غریب چیزیں بھی ہوتی ہیں، جہالت کے بھی مظاہرے ہوتے ہیں اس کے اپنے. جب یہ فقہ اسلامی کا ایک چیپٹر بن گیا تو اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، اس کے اپنے طریقے ہیں. یہ جو ہمارا بینکنگ سسٹم چل رہا ہے پورا کا پورا حوالے پہ چل رہا ہے. ایک تو حوالہ ہوتا ہے نا، جو حوالہ ہنڈی غیر قانونی، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ہم چیک دیتے ہیں، بینک اے کا چیک ہے، بینک بی کو ہم نے دیا، ٹھیک ہے، یہ ہم اصل میں حوالہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ حوالہ کرے گا اسے جا کے لے لو. یا ہم اپنا ڈیبٹ کارڈ لے کے جاتے ہیں، دکاندار سے چیز خریدتے ہیں اور ڈیبٹ کارڈ سوائپ کرتے ہیں، وہ دے گا. کون دے گا؟ ہمارا بینک دے گا پیسے. چیز ہم نے خریدی دکاندار سے، بڑے سپر اسٹور سے، کارڈ ہم نے سوائپ کیا، ہمارے اپنے پیسے تھے، ڈیبٹ کارڈ تھا، دے گا کون؟ وہ دے گا. تو یہ ایک الیکٹرانک معاہدہ ہو گیا آٹومیٹکلی. معاہدہ تو پہلے سے ہوتا ہے کہ ہم مشین رکھ رہے ہیں، آپ کا کسٹمر آئے گا آپ کے بینک کا اور ہم جو ہے نا اس کو مال ادھار بیچیں گے، پیسے ہم آپ سے لیں گے. تو یہ بھی ایک جدید طریقہ ہے حوالے کا، کہ مال ہم اس سے خریدتے ہیں، ہمارا حوالہ بینک لے لیتا ہے اور پھر بینک جو ہے کسٹمر کو ہم سے پیسے لے کر ادا کرتا ہے. وہ سپر اسٹور والا ہم سے نہیں مانگتا، ہم فارغ ہو گئے. جب پرچی پر سائن کیا تو ہم بالکل فارغ ہو گئے. تو یوں بہت سارے جدید طریقے ہیں، لیکن تصور پہلے سے موجود ہے. قرآن میں فقہ اسلامی کے جو بنیادی احکام ہیں، بنیادی جو دلائل ہیں، وہ واضح انداز میں موجود ہیں. سمجھنے کے لیے نظر چاہیے اور سمجھانے کے لیے استاد چاہیے، اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے ایک کلاس ہے، ایک کلاس روم ہے قرآن کی فہم کے لیے، قرآن کے سمجھنے کے لیے اور آیات احکام کے سمجھنے کے لیے۔ اس پروگرام کو دیکھنا نہ بھولیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔